بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آداب العالم والمتعلم. مقدمة المجموع للإمام الحافظ محي الدين النووي رحمة الله عليه. كيس بياري رسالة کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، سلام الله وبركاته، کہ علم نفل نماز روزہ اور شخص عبادات سے افضل ہے، اور سلف کے اقوال بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. فرماتے ہیں، لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون للدنيا كلها في سبيل الله تعالى. یہاں پر رکے تھے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اگلا اثر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعن سفیان الثوری والشافعی، امام سفیان الثوری اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہما دونوں کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں، ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. فرائض کے بعد کوئی چیز بھی علم سے افضل نہیں ہے. فرض عبادات کے بعد طلب العلم سب سے افضل ہے، یعنی نوافل میں سے، فرض عبادات کے بعد نوافل باقی رہتے ہیں، تو نوافل میں سے جو سب سے اہم ترین اور افضل ترین چیز ہے وہ ہے طلب العلم. امام سفیان الثوری، امام شافعی رحمۃ اللہ کے تعلق سے پچھلے درس میں ان کی مختصر سی سیرت کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں. امام سفیان الثوری ابو عبد اللہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، یہ ان کا نام ہے، کنیت اور لقب. بنی تمیم میں سے ہیں، 97 ہجری میں ولادت ہوئی ہے. ائمہ اسلام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کوفہ کے معروف اور مشہور علماء میں سے گزرے ہیں. امام الذهبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، سیر عالم النبلاء میں فرماتے ہیں، امام الحفاظ، شیخ الاسلام، امام الحفاظ، سید العلماء العاملین فی زمانه. شیخ الاسلام ہے، امام الحفاظ، اگر حافظ کو ہے تو یہ حافظوں کا امام ہے، اور حفاظ صرف قرآن مجید کے حافظوں کو نہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں، حدیث کے حافظ کو، کیونکہ قرآن کے حفظ تو ویسے ہی معروف تھا، لیکن حافظ اسے کہتے جو حدیث کا حافظ ہو اور ہزاروں کی تعداد میں، 10-20 والا جو ہے حافظ نہیں ہوتا تھا، لمٹ بعض 1 لاکھ کی کہتے ہیں، جو 1 لاکھ حدیث کا حافظ وہی حافظ ہوتا ہے، بعض 70,000 کی کہتے ہیں، اور غرض یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا اسے حافظ کہا جاتے تھے. امام سفیان الثوری امام الحفاظ، آپ خود سوچ سکتے ہیں، اگر حافظ 1 لاکھ حدیث کا حافظ ہوتا ہے تو امام الحفاظ کیا ہوگا. اور امام شعبہ ابن عیینہ یحیٰ بن معین، معروف محدثین، فرماتے ہیں، سفیان الثوری امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت کم علماء گزرے ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام سفیان ثوری بھی ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث اگر آپ سنیں یہ لقب جو ہے سب کو نہیں ملا، تین یا چار ہیں غالباً، ان میں سے امام سفیان الثوری ایک ہیں. امام علی بن حسن بن شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اس دور میں اس روئے زمین پر سفیانی ثوری سے زیادہ علم والا کسی کو دیکھتا نہیں، اعلم اہل ارض فی زمانہ. اور بعض سلف نے یہ بھی کہا کہ سفیان الثوری اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق اپنے زمانے کے عالم اور فاضل تھے. ان کی وفات سن 161 ہجری میں ہوئی، 161 ہجری میں. کوفہ میں دو اسکول آف تھاٹس تھے، دو مدارس تھے کوفہ میں. ایک تھے مدرسۃ اہل الرأی، اگرچہ یہ بھی اہل الحدیث میں ہی سے تھے، سلف میں سے ہی تھے، لیکن حدیث کا اہتمام روایتن و درایتن ان میں کم پایا جاتا تھا اور رائی اور فقہ ان میں زیادہ پائی جاتی تھی، زیادہ اہتمام فقہ کا تھا، حدیث کا کم تھا. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا، دوسرا مدرسہ تھا، امام سفیان الثوری کا، اہل الحدیث کا. اہل الرأی امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے طلاب جو تھے، ان کے تلامیذ جو تھے. اور دوسری طرف اہل الحدیث کا مدرسہ معروف اور مشہور تھا امام سفیان الثوری، جن کے سمجھے کہ یعنی معروف اور مشہور علماء میں سے تھے. جملے پہ ذرا غور فرما، فرماتے لیس شیء بعد الفرائض افضل من طلب العلم. لیس شیء یعنی کوئی بھی چیز نہیں، بعد الفرائض یہ حق کی ادائیگی ہو رہی ہے فرائض کی. کس نے کہا کہ فرائض جو ہے وہ سب سے آگے ہیں اور دین کی بنیاد ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ علم سے معلوم ہوا نا، ورنہ جاہل کے لیے تو کوئی فرق نہیں، جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے نا. تو علم سے ہی، علم کی نور سے ہی پتہ چلا ہے کہ فرائض سب سے پہلے ہوتی ہیں اور نوافل ان کے بعد ہیں. بعض لوگ جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، یا زہد کے نام پر، دنیا سے بیزاری کے نام پر تصوف کو راستہ اختیار کر دیتے ہیں، دنیا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو باقی ہاتھ میں رہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم سلوک کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اپنا سلوک بہتر کر رہے ہیں، اپنے اخلاق بہتر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سے اخلاق اور سلوک ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو پانے کے لیے فرائض کو پسے پوچھ ڈالا جاتا ہے. اس سے تصوف کا راستہ بڑا خوفناک راستہ ہے، اور تصوف کو راستے اختیار کرنے والے نصوص کی تحریف اور باطل تأویل کرنے کے بعد ہی تصوف کے راستے پہ چل سکتے، ورنہ نہیں چل سکتے. یعنی چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، فرائض کی ہم بات کر رہے ہیں، فرائض کبھی ساقط نہیں ہوتے جب تک کہ سانس جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اب اس آیت کریمہ کو جب صوفی نے پڑھا ہے، قرآن تو پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ سے کیا انہوں نے سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا یقین کا مطلب ہے ایک خاص حالت جو سب کے لیے میسر نہیں ہے، یہ خاص حالت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے. جو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یقین مل جاتا ہے، اور پھر اس پر فرائض ساقط ہو جاتی ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ سے مراد موت نہیں ہے جیسے کہ یہ سنی کہتے ہیں، سنی جماعت کہتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یقین سے مراد ایک خاص حالت ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو مل سکتی ہے. عجب بات دیکھیں، قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس یقین کی حالت سے محروم رکھا؟ وفات سے پہلے آخری وقت میں کیا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الصلاة الصلاة الصلاة. اور تین مرتبہ بے ہوشی کے بعد سب سے پہلے سوال کیا تھا؟ کیا نماز پڑھی ہے لوگوں نے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھی کہ نہ پڑھی آخری وقت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ یقین کا درجہ زندگی میسر نہیں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی بعض اولیاء کو، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہوا، نہ صحابہ کرام کو میسر ہوا، نہ تابعین اتباع التابعین کو، پہلے بہترین زمانے میں کسی کو کے لیے بھی یہ یقین کا درجہ کسی کو شاید نہ ملا، جیسے کہ آل صوفی کہتے ہیں. میسر کسے ہوا؟ کہتے ہیں خواجہ غلام فرید کو ہوا ہے. کب میسر ہوا ہے؟ کہتے ہیں 40 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے 40 سال، پھر یہ درجہ جا کے ملا ہے. اب 40 سال کنویں میں سیدھا لٹکنا بہت عذاب ہے، سیدھا الٹے لٹکے، پتہ نہیں کھاتے پیتے کیسے تھے، اللہ کے ولی ہیں، ضرورت نہیں ہے، پہنچ جاتا تھا کھانا، اللہ اعلم. فرض نمازیں، جمعے کی نماز، دیگر عبادات، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج 40 سال میں نہیں کیا، 40 سال الٹے لٹکے رہے تو کر کیا رہے تھے؟ کون سا دین ہے، کس کا دین ہے؟ اور پھر ملا تو کیا ملا؟ یقین. اس سے کیا ملا؟ کہ سارے عبادات ساقط ہو گئے. چلو یقین جو ملا 40 سال کے بعد، پہلے کی عبادات کہاں گئی؟ اس کی قضا کون کرے گا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض تو علم نور ہے واللہ، تو علم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کا درجہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی سلوک نہیں لے سکتی. فرائض سب سے پہلے ہیں، فرائض کے بعد جو نوافل ہیں سب سے بلند درجہ طلب علم کا، کیونکہ اسی راستے سے ہی ساری کی ساری آپ کی دین اور دنیا روشن ہو جاتی ہے. الفرائض زر جو عبادات، سارے فرض عبادات، پھر نوافل کی عبادات میں سے طلب العلم بھی ایک عبادت ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں الامامین العظیمین، امام سفیان الثوری اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا ایک ہی جیسا قول ہے کہ لیس شیء بعد الفرائض افضل من طلب العلم. تو طلب علم سلف کے نزدیک یہ حیثیت رکھتا تھا جو آج ہمارے نزدیک پتہ نہیں کیا حیثیت رکھتا ہے. آج ہم فرائض پورے پڑھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی، نماز 5 وقت نماز فرض ہے مردوں پر با جماعت مساجد میں، اور فرائض کیا ہے ہمارے اوپر، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ صلہ رحمی ہم کیسے کرتے ہیں؟ والدین سے سلوک ہمارا کیسا ہے؟ حقوق کی ادائیگی میں ہم کیسے ہیں، جو فرض حقوق ہیں؟ اپنے بھی بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ کیا صرف پیسہ کما کے ہتھیلے پہ رکھنا اسے حقوق کی ادائیگی کہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اس لیے میرے بھائیو ایک ہی راستہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہی راستہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا. کون سا ہے؟ طلب العلم، علم کا راستہ ہے. جہالت کے اندھیرے جب تک موجود ہیں زندگی میں تو حق تلفی ضرور ہوگی. ایک کے حق ایک طرف آپ حقوق ادائیگی شروع کرتے ہیں، دوسرا طرف آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، ادھر جو جائیں گے ادھر چھوٹ جائے گا، ادھر جائیں گے ایک کو آپ پورا کریں گے دوسرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. جہالت کے اندھیرے میں اندھیرے کے سوا کچھ باقی ہوتا نہیں ہے. علم کی روشنی میں آپ کو سب کے حقوق سامنے آ جائیں گے. سب سے بلند ترین حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہوگا، اس کے بعد پھر باقی حقوق ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسلمان بھی حقوق ادائیگی نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں، نقائص ہیں، ہمیں دور کرنی ہوگی. کیسے دور ہوگی؟ علم سے ہوگی. سب سے پہلے فرائض ہیں، اپنے فرائض درست کریں گے تو طلب علم بھی آسان ہوگا. بتاؤں میں آپ کو بعض سادے فون کر کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا, لیکچر بھی سنتے ہیں نوٹ بھی کرتے ہیں, بس پھر میموری صاف ہو جاتی ہے. میرا ایک سوال ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی میں آپ کیسے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, یہ قاعدہ نوٹ کر لیں. جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ اللہ تعالیٰ کو توفیق دیا علم کی, اور جتنی تقوی میں کمی ہوگی اتنی علم میں کمی ہوگی. علم صرف کتابیں پڑھنے سے یا رٹا لگانے سے نہیں ہوتا, یا لیکچر میں آ کے یہاں پہ پریزنٹ لکھوانے سے نہیں ہوتا. بتاؤں میں آپ کو, شریعت کے علم اگر حاصل کرنا ہے تو شریعت کے راستے اختیار کرنا پڑے گا, اور شریعت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ, تقوی کا راستہ ہے. فرائض کی ادائیگی میں جتنے آپ مضبوط ہوں گے ویسے ہی طلب علم کا راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا. جب فرائض کی ادائیگی میں کمی ہوگی تو یہاں پہ بھی کمی ہوگی. اس لیے سوال کرنے سے پہلے کسی سے بھی, مجھ سے کسی اور سے بھی سوال کرنے سے پہلے کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں یاد نہیں کر سکتا, یا بہت سارے علوم یعنی خلط ملط ہو جاتے ہیں, میں تمیز نہیں کر پاتا, بعض سوالوں کے جواب ہو جاتے میں جواب نہیں دے پاتا, یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا, علم کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ کون سی ہے؟ اس سوال کرنے سے اپنے آپ سے سوال کرو فرائض کی ادائیگی میں کیسا ہوں میں. اگر فرائض کی ادائیگی میں ٹھیک ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر اپنی تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھیں کہاں پر خرابی ہے, والا اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں اور قدم بڑھائیں طلب علم کے لیے. نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فرائض کی ادائیگی میں ہم ٹھیک ہیں لیکن قدم نہیں بڑھاتے طلب علم کے لیے, نہیں ایسا کام نہیں چلے گا. امام یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام پیچھے گزرا ہے لیکن میں مختصر سے وہ کر رہا ہوں, ان کا نام میں نے نہیں لیا ان سے پہلے. ان کی بڑی خوبصورت بات ہے, فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد, یہ علم شریعت کے علم جو ہے یہ جسم کی راحت کے ساتھ پانا ممکن نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے کہ میں گھر میں آرام بھی کرتا رہوں اور علم بھی حاصل کرتا رہوں, یہ ممکن نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو یہ جو راحت ہے نا, یہ آپ کو تھوڑا سا یوں جیب سے نکال کے, اور اگر کوئی کپڑا ہے تو اسے اتار کے رکھنا پڑے گا آپ کو, دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے, جسم کی راحت اور طلب علم. طلب علم کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا, حرکت کرنی پڑے گی, کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, اس کے لیے حرکت میں برکت ہے طلب علم کے لیے. اور تنگی بھی ہوگی, پریشانی بھی ہوگی, جسم میں درد بھی ہوگا, سر میں درد بھی ہوگا, کچھ بھی ہوگا, لیکن اللہ کے جو آپ برداشت کرتے ہیں صبر کرتے ہیں تو واللہ یہ دکھ یہ تکلیف یہ پریشانی سب دور ہو جائے گی, باقی کیا رہے گا؟ اللہ کی رضا باقی رہے گی اور علم باقی رہے گا. اگلا اثر نمبر 6, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعن احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل الامام المبجل کے بارے میں کہا جاتا ہے, امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ. اسے پہلے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اے دیکھیں محمد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے, ابو عبداللہ, ان کا معروف اور مشہور کنیت ہے. کیا کنیت ہے؟ ابو عبد. اگر کہنا قال ابو عبداللہ مطلقا فقہا میں سے تو کون ہے؟ احمد بن حنبل. ابو عبداللہ اور بھی تو ہیں محدثین میں سے, کون ہے؟ امام بخاری. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ, لیکن احمد بن حنبل معروف ہیں. قال ابو عبد الله, تو سمجھ لے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابو عبد الله احمد ابن محمد بن حنبل. عجب بات ہے, حنبل دادے کا نام ہے اور معروف اتنے ہیں. اگر کہ احمد بن محمد کوئی پہچانتا ہے؟ قال احمد بن محمد کوئی پہچانتا ہے؟ قال احمد بن حنبل کوئی ہے جو نہیں پہچانتا؟ سبحان اللہ. الشیبانی الذهلی, امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی الذهلی, سن 164 میں ولادت ہوئی, سن 241 میں وفات ہوئی, 241 میں وفات ہوئی. فقيه محدث معروف ہیں اور چاروں اماموں میں سے آخری امام ہیں. مذہب حنبلی انہی کی طرف منسوب ہے. اپنے قوت حافظہ، علم، زہد، صبر، تقوی اور حلم سے معروف اور مشہور ہیں. حسن اخلاق کی انتہا، تواضع کی انتہا. امام شافعی فرماتے ہیں، اور امام شافعی ان کے استادوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں بغداد سے نکلا اور پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ ورع میں اور تقوی میں کسی کو چھوڑ کے نہ آیا. میں بغداد سے نکلا تو پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور ورع اور زہد والا شخص میں نے نہیں چھوڑا. اور ان کی معروف تصنیف حدیث میں المسند احمد رحمۃ اللہ علیہ، جس میں انہوں نے احادیث لکھی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئے انداز سے. صحابہ کرام کے نام سے کس صحابی نے کس حدیث روایت کیا ہے، تو صحابہ کرام کے ناموں سے ان حدیث کو جمع کیا الگ سے، اور الفابیٹیکلی حروف ابجدیہ کے ترتیب سے انہوں نے اس مسند کو لکھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ان کی زندگی میں، ایک تو ان زندگی زہد کی زندگی تھی. خود کام کیا کرتے تھے؟ کلی تھے، کلی جانتے ہیں سامان اٹھانے والے. کتنا کماتے تھے؟ جتنا آج کے دن کی ضرورت اتنا ہی کماتے تھے. کل کے لیے کل کماتے تھے، آج نہیں کماتے تھے. جب آج کے خرچ پورا ہو گیا فوراً مسجد میں چلے جاتے اور اپنا درس کا آغاز کرتے. اور ان کی زندگی میں ایک عجیب سا فتنہ اور آزمائش واقع ہوئی، فتنة خلق القرآن کے نام سے. اس زمانے میں ایک فتنہ عروج پر تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، قرآن مجید مخلوق ہے. ام سلف، ام اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم نے اس کا مقابلہ کیا اس فتنے سے، اس فتنے کے خلاف جنگ کی، جہاد کی، علم سے. لیکن جب یہ فتنہ پہنچا خلافت تک، حکمرانوں تک، تو امیر اور مأمون خلفاء نے جب اس عقیدے کو اپنایا، اعتزال کے عقیدے کو جو بد عقیدگی سے لطپت ہے، تو انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اسے قید کر لو. تو حسن جماعت کے علماء کو قید کر لیا گیا، انہیں ان پر کوڑے برسائے گئے، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا. اور جو شب سے زیادہ اس فتنے میں مبتلا تھے وہ تھے الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ بہت بڑے امام تھے. ان کے ایک اشارے پر جنگ بھی ہو سکتی تھی، قتل و غارت بھی ہو سکتی تھی، اور ان کے ایک اشارے پر یہ معاملہ ختم بھی ہو سکتا تھا. اگر ایک دفعہ کہہ دیتے کہ قرآن مخلوق ہے تو آج تک یہ کہا جاتا کہ قرآن مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین محفوظ ہے. اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل نہیں فرمائے. انہی دیندار لوگوں میں سے بعض ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے. اور دین کی حفاظت ہوتی ہے قرآن اور صحیح حدیث کی حفاظت سے، شریعت کے مسائل کی حفاظت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید اور سنت کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے سے، اور ان کی طرف دعوت دینے سے، علم اور تعلیم سے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی مشکل میں تھے، ان کو قید بار بار کیا گیا، ایک ایک رات میں 100 سے زیادہ کوڑے بھی مارے گئے، لیکن اپنے موقف سے ہٹے نہیں. یہاں تک کہ جیل کے باہر جو طالب علم تھے ان کے ہاتھ میں قلم اور دوا تیار تھی کہ امام صاحب اس فتنے کے تعلق سے کیا فرماتے تھا کہ ہم اسے تاریخ میں رقم کر دیں، لیکن اللہ کے کرم سے انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے، بار بار یہی وہ کہتے تھے مجھے دکھاؤ کوئی بھی دلیل ہے تو میں مان لوں، قرآن کی آیت، کوئی بھی حدیث، صحابی کا کوئی قول مجھے دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی قول تمہارے پاس نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر میں کیسے جرات کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، اہل بدعت اہل باطل سے جب بھی کوئی بات ہو، کوئی مناقشہ ہو یا کوئی بھی اختلاف ہو جائے اصولی مسائل میں، تو یہ جو راستہ ہے یہ نجات کا راستہ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کے دلیل ہر جگہ موجود ہے، دکھاؤ، کوئی آیت دکھا دو، کوئی حدیث دکھا دو، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قول دکھا دو، لیکن میں بھی مان لوں. جب نہیں ہے تو پھر میں کیسے جرات کر سکتا ہوں؟ اور اسی بات پر خلیفہ خاموش ہو جاتا تھا، لیکن طاقت اس کے پاس تھی، حکم دے دیتا کوڑے، ہو سکتا ہے کہ کوڑے برسانے کے بعد اپنے موقف سے رجوع کر لے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن علم غالب آیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب آیا. اور آج بھی ہم یہ سلف کا موقف بیان کرتے اپنے دروس میں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام مخلوق نہیں، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کی انتہا بھی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ کی معروف مشہور تصنیفات میں سے ایک تو مسند ہے، اور ان کے عقیدے کا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے بڑا معروف اور مشہور، اصول السنہ، امام احمد رحمۃ اللہ، جس کی شرح الحمدللہ ہم سب نے سنی یہاں پہ ایک ساتھ، ہم نے مل کے کی. اصول السنہ کے شرح میں ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک دفعہ ضرور پڑھے، ضرور سنیں، زیادہ لمبا نہیں ہے، مختصر سا ہے رسالہ. اس میں رسول جماعت کے اصول آپ دیکھیں کہ 241 کی ہم بات کر رہے ہیں، 241 کی، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کے آج تک سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لیکن عقیدے کے اصول وہی ہیں، تبدیل نہیں ہوئے. اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی ان اصولوں کی بنیاد پر قائم رکھیں. جب دین کے اصول مضبوط ہیں تو پورا دین مضبوط ہے، جب دین کی بنیاد ہی کمزور ہے پورا دین ہی کمزور ہے. فرماتے کیا ہیں، اے دیکھتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ سے سوال کیا گیا، قیل له ای شیء احب الیک، آپ کو کیا زیادہ پسند ہے، اجلس باللیل انسخ او اصلی تطوعا، کیا میں رات کو بیٹھ کر حدیث لکھا کروں، انسخ یعنی نسخ کرنا، لکھنا، اتارنا، او اصلی تطوعا، یا میں نماز پڑھوں تہجد کی یا صلاۃ اللیل، دونوں میں سے آپ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ قال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فنسخک تعلم بها امر دینک فهو احب، آپ کا نسخ کرنا حدیث کو، آپ جب نسخ کرتے لکھتے ہیں تو آپ اپنے دین کو سمجھتے ہیں، دین کے امور کو سمجھ لیتے ہیں، فہو احب، یہ زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. طلب علم کے لیے رات کو جاگنا، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں ہوتا کیا تھا، دین کو علم حاصل کیا جاتا محدث کے ساتھ، محدث قدموں کے قریب بیٹھ کے. لکھنے کا وقت بعض اوقات بہت کم ہوتا تھا، جیسے ہم بات کریں ویسے بات کرتے تھے، اتنی سپیڈ میں پوری حدیث کو لکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا. تو اکثریت کیا کرتی، حفظ کر لیتی، اور شام کو جا کے جو حافظ ہے اسے نسخ کر دیتی، لکھ دیتی. ایک یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ تھا کہ حدیث لکھ دیتے تھے، ان میں سے تو یاد رہنے کے لیے پہلے چند الفاظ، تاکہ بعد میں یاد رکھے کتنی حدیثیں لکھتی. ایک یہ بھی طریقہ تھا. اور جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اس خالی چھوڑ دیتے، صاد نہ لکھتے، یہ صاد لکھنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، بعد صاد لکھ دیتے ہیں بس، رسول اللہ صاد پھر آگے لکھتے ہیں. جلدی بھی ہے, بے شک خالی چھوڑ کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, خالی چھوڑ دیں پھر واپس جا کے لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. واپس جا کے جب لکھتے تو ایک رات میں کم سے کم بعض 100 مرتبہ یا اس سے کم سے زیادہ لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے بھی پڑھتے ہاتھ سے بھی لکھتے. سبحان اللہ, دن روشن ہے علم حدیث سے, رات روشن ہے علم حدیث سے. امام اہل سنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف صلاۃ التطوع ہے, دوسری طرف نسخ الحدیث ہے. اگر دونوں کو آپ جمع کر سکتے تو نور علی نور ہے, اچھی بات ہے, لیکن وقت نہیں ہے, ایک کا وقت دوسرے کا نہیں ہے. ہمارے پاس تو وقت نکل جاتا ہے, ہمارے ہم نے کون سا کوئی دس حدیث کا کرنا ہے. صلاۃ التطوع پڑھتے آدھے گھنٹے میں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں, 11 رکعت پڑھ لیتے 15 منٹ میں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, جلدی پڑھ لیتے ہیں نا. اور نسخ حدیث کے لیے انٹرنیٹ موجود ہے, گوگل پہ جائیں, کلک کریں, کاپی پیسٹ کریں, بات ختم ہو گئی ہے, 10 منٹ کا کام ہے. لیکن جب لکھنے کا وقت آیا لکھنے کے لیے, اس لیے دیکھیں ہماری رائٹنگ بھی اچھی نہیں, اپنی بات کو, میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے, بہت کم لکھتے ہیں ہم لوگ, رائٹنگ بھی گئی, آسانی ہے نا, آسانی سے ہم نے فائدہ اٹھانا تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا. محدث اپنی لکھائی رائٹنگ سے پہچانا جاتا تھا. اور پتہ ہے امام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ, پتہ امام کیسے بنے؟ کیونکہ ایک استاد نے کہا یار آپ کی رائٹنگ محدثین والی ہے, بس یہ کہا, حدیث سے بالکل دور, حدیث جانتے ہیں حدیث ہوتی کیا ہے, صرف یہ کہا کہ آپ کا خط آپ کی رائٹنگ محدثین والی ہے. سر گھر جا کے سوچا جب میری رائٹنگ محدثین والی تو میں محدث کیوں نہیں بن سکتا. بس پھر حدیث کے اہتمام کرتے کرتے الامام الذهبی بن گئے, امام المحدثین اپنے زمانے کے. آج نہ تمہیں رائٹنگ ٹھیک ہے, نہ ہمارا حافظہ ٹھیک ہے, نہ ہمارا پڑھنا ٹھیک ہے, نہ ہمارا لکھنا ٹھیک ہے, پتہ نہیں ٹھیک کیا, اللہ رحم کرے, اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ. امام اہل سنہ فرماتے ہیں حدیث کو نسخ کرنا, حدیث کو لکھنا اس لیے زیادہ پیار ہے, مجھے زیادہ پسند ہے, کیونکہ دین کی سمجھ تم حاصل کر رہے ہو. جب حدیث پڑھتے ہو لکھتے ہو تو سمجھتے بھی ہو نا کہ نہیں, ایک دفعہ آپ نے صبح سنی پھر شام کو آ کے اسے یاد کر کے لکھا, بھولیں گے آپ اس حدیث کو؟ پھر ہمارے طرح نہیں تھے کہ حدیث پڑھ لی ہے اس میں سے کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا بس گزارا کر لیا. جب لکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا ہم لکھ کیا رہے ہیں اور ذہن میں یوں فوائد اس طریقے سے گھومتے تھے, اچھا اس حدیث میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. جیسا فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, وعن مکحول, امام مکحول الشامی ابو عبد اللہ, ان کا ابو ایوب بھی کہا گیا ہے لیکن ابو عبد اللہ زیادہ مشہور ہیں. ابو عبد اللہ مکحول الدمشقی الشامی الفقیہ, معروف فقیہ ہیں شام کے, اور صغار التابعین سے علم حاصل کیا, ثقہ ہیں, فقیہ ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ الشام, اپنے زمانے کے شام کے فقیہ اور عالم ہیں. ان کی وفات سن 118 ہجری میں, 118. امام مکحول الشامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام نووی نقل فرما رہے ہیں, ما عبد اللہ بافضل من الفقہ. سبحان اللہ, ما عبد اللہ بافضل من الفقہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت دین کی سمجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں سے دین کا سمجھنا سب سے افضل عبادت ہے. سبحان اللہ, کیا دین کو سمجھنا بھی عبادت ہے؟ بلکہ افضل العبادات. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کی گئی, سب سے افضل فقہ میں سے, دین کی سمجھ میں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے مصداق ہیں. آپ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بھی خیرن فقیہ فی الدین, اس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی دین کا علم حاصل کیا اللہ کے لیے تو وہ عبادت میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے، اور جس نے کسی اور کے لیے علم کا راستہ اختیار کیا، طلب علم کے لیے گھر سے نکلا، تو پھر اس نے وقت ہی ضائع کیا ہے، کیونکہ علم اس کے لیے حجت بنے گا قیامت کے دن. اخلاص نہیں تو علم نہیں، جیسے پہلے باب میں ہم بیان کر چکے ہیں. تو سب سے بہتر عبادت الفقہ ہے، فقہ فی الدین، جس کے ذریعے سے آپ آسانی سے دین پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام النووی رحمۃ اللہ علیہ، وعن الزہری، امام زہری فرماتے ہیں، یہ آٹھواں اثر ہے، امام زہری ان کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں، کنیت ابو بکر ہے، مدینہ کے علماء میں سے ہیں. سن 58 ہجری میں ولادت ہوئی صدر معاویہ کی خلافت میں. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے صغار الصحابہ اور کبار التابعین سے. صحابہ میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، اور تابعین میں سے فقہاء سبعہ فی المدینہ، سات معروف فقہاء مدینہ کے، ان سے بھی علم حاصل کیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سب سے صحیح اسانید میں سے امام احمد کے نزدیک الزہری عن سالم عن عبد اللہ ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ جو سند ہے امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین اور بہترین سند ہے. امام زہری نے تقریباً 2200 حدیث کی روایت کی ہے، جو کتابوں میں ملتی ہے زہری کی روایات تقریباً 2200 کے قریب ہے. امام زہری جو ہیں، جی ہاں، کہ امام مالک کے استادوں میں سے تھے. ان کی زندگی فقر میں گزری، فقیر تھے، مسکین تھے، لیکن سبحان اللہ فقر دیوار نہیں تھی طلب علم کے راستے میں، حاجت دیوار نہیں تھی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا. محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور علم بھی حاصل کرتے تھے. عجب بات یہ ہے، کبھی سوچتا ہوں میں، ہمارے زمانے میں گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں. پتہ یہ گاڑی اور یہ چیزیں جو آئی ہماری زندگی میں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا ایک فائدہ ضرور پتہ کیا ہے؟ وقت بچ جاتا ہے. اگر گاڑی نہ ہوتی اور ہم جاب کے لیے جاتے تو کچھ بچتا ہمارے پاس؟ گاڑی کے ہوتے بھی نہیں بچ رہا تو پتنی پہ، گاڑی کے نہ ہوتے ہوئے کیا ہوتا؟ اونٹوں پہ اگر جانا ہوتا، یہاں سے بلد تک اونٹوں پہ جانے واپس آنا، یا گھوڑے پہ جانا ہوتا، کتنی پریشانی ہوتی ہے. تعجب کی بات دیکھیں، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، آسائش کی، یہ خوب دنیا کی خوبصورتیاں رنگینیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس وقت ضرور تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف وقت نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے واللہ وقت کی قدر اگر ہم کرنا شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بھی جتنا بھی وقت بچتا ہے اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کریں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، فارغ وقت کا انتظار کرتے کرتے انتظار کا وقت بھی گزر جاتا ہے کہ اچھا ابھی کرتا ہوں، ابھی فارغ وقت ملتا ہے، کرو نا. ابھی کرتا ہوں تو کرو گے کب؟ کچھ پڑھنا چاہے ابھی پڑھتا ہوں ابھی کرتا ہوں، بس کرتے کرتے وقت ضائع ہو گیا. یہ پانچ منٹ ابھی سوچ رہے ہو نا، پانچ منٹ کچھ سیدھا پڑھ لیتے یار، سورہ فاتحہ ٹھیک طرف اسے پڑھ لو پانچ منٹ میں، کیا مشکل ہے؟ سورۃ الکوثر کا معنی پڑھ لو پانچ منٹ میں، کیا مشکل ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لگے شیطان ہمارے بہت قریب ہے، ان سے ان کے بہت دور تھا، یہ مسئلہ ہے. ان کو وقت ملتا تھا، ہمیں شیطان وقت ڈھونڈتے ہوئے ہمیں نہیں ملتا، مشکل سے ملتا ہے، اور ان کو وقت مل جاتا تھا. وہ دیکھے ایک بندہ مزدوری کرتے سارا دن، محتاج بھی ہے، اس نے آج کی روٹی کمانی ہے، آج کی روٹی اس کے جیب میں نہیں ہے، تو فکر ہے کہ روٹی بھی کمانی ہے بچوں کے لیے اور آج کا علم بھی حاصل کرنا ہے. روٹی کمانے کے لیے بہت جلدی فارغ ہو جاتے اور باقی سارا وقت علم کے لیے. ہم سارا دن روٹی کماتے رہتے، علم کے لیے کوئی بچتا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں پرائیورٹیز دیکھیں. رحم اللہ سلفنا الصالح رحمت الواسعہ، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، کیا کر سکتے ہیں. اور پھر عجب بات ہے کہ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں یار منہج سلف یا فہم سلف ضروری نہیں ہے. کیا ضرورت ہے فہم سلف کی؟ کاش کی قدر جان لیتے سلف کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری ہے. آج دو لفظوں میں کہنا کہ یار زہری تو کوئی عالم تھا، اس نے فلاں فلاں غلطی کی دو تین غلطیاں گنا دے اور اس کو یوں جو بھی ان کا مقام تھا مسجد کے نظر سب گرا دے اور کہہ دیا یار وہ بھی نبی تھوڑی تھا، بشر تھا، غلطی کر چکا، بات ختم ہو گئی. ہم بھی کہتے ہیں بشر تھا، معصوم نہیں تھے، کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی حاکم مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد درست ثابت ہوتا ہے تو دگنا اجر ہے، غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا نا. یہ پوری عمارت گرانے کے کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری، امام بخاری کو نبی تھا کیا؟ جب کہتے ہیں امام بخاری کا نام لے کے آتے، ہم نہیں جانتے امام بخاری کون ہے، ہم صرف جانتے امام ابو حنیفہ کون ہے رحمتہ اللہ علیہ. پھر جنگ چھڑ جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کی غلطیں نکالتے ہیں، امام بخاری غلطیں نکالتے ہیں، عقل دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھی، ہم کر کے آ رہے ہیں. عجب بات ہے اللہ. تو اماموں کی قدر جانے، اہل علم کی جو قدر نہیں جانتا وہ علم کی قدر بھی نہیں جانتا، یاد رکھیں. بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں عام کتابیں، انگلش کی کتاب اگر زمین پر پڑی ہے تو اسے اٹھا کے اوپر رکھتا ہے. تو کسی نے کہا یار انگلش کی کتاب ہے، تو کہا یار علم تو ہے، علم نہیں ہے. اور ایسا شخص علم سے ایسے جڑا، وہ شخص جو ہے کیا آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیں آپ جس چیز کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احسانیں بھی کرتا ہے. علم سے تعلق کوئی بھی چیز اس کی قدر کرنی چاہیے. بعض لوگ پڑھتے پڑھتے یوں کتاب پھینک دیتے ہیں یا زمین پہ بیٹھے بیٹھے زمین پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. بچے کھیلتے کھیلتے بچے کا پاؤں آ رہا ہے اوپر، کچھ بھی ہو رہا ہے، بات کرتے کہتے یار کتاب تو میتھ کی ہے، اس میں کون سی آیت لکھی ہوئی ہے؟ اچھا میتھ کی کتاب پاؤں کے نیچے روندو، اگر آیت حدیث نہیں لکھی ہوئی تو اس لیے یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے. کوئی علم تو ہے نا، تو علم کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو شریعت کا علم ہے جو ہر علم کی بنیاد ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. امام زہری فرماتے کیا ہیں؟ ما عبد اللہ، فرماتے ہیں ما عبد اللہ بمثل الفقہ، فقہ جیسی چیز سے اللہ تعالی عبادت کی بھی نہیں گئی. کیا مطلب ہے؟ کہ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، اور عبادت کے لیے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نوافل کی، تو کوئی بھی نفل عبادت فقہ جیسی نہیں ہے. آپ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں نفل کی، یا نفل روزہ بھی رکھتے ہیں، اور دین کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالتے تھے، تو جو وقت آپ کا دین کی سمجھ میں نکلتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے اور نفل روزے کے لیے نکلا ہے. آخری دو اثر رہ گئے ہیں، وقت بھی کم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ قال، امام سعید ابن المسیب کبار التابعین میں سے، ابو محمد سعید ابن المسیب المخزوم القرشی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد سعید ابن مسیب في المخزومي القرشي. سيدنا عمر خطاب کے آخری زمانے میں ولادت ہوئی. علم حدیث فقہ اور تفسیر میں خاص طور پہ ان کا بڑا نام تھا. سید فقہاء المدینہ والتابعین اپنے زمانے کے سمجھے جاتے تھے. کئی صحابہ اور بعض امہات المؤمنین میں سے علم حاصل کیا, ان سے روایت بھی کی. سب سے زیادہ اپنے زمانے کے یعنی کبار التابعین سے, آپ جانتے ہیں کہ یعنی جو صحابہ کرام کے بعد کسی کا اگر نام آتا ہے تو پھر سید مسیب ان میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہم کے جو فیصلے تھے ان میں زیادہ عبور تھا ان کو, سبحان اللہ, قضایا میں, اور ان کو فقیہ الفقہا بھی کہا گیا ہے. چھوٹ موٹ تجارت بھی کرتے تھے, تیل کی تجارت کرتے تھے. خلیفہ وقت میں عبد الملک بن مروان, خود خلیفہ نے ان کی بیٹی کا ہاتھ ان سے مانگا شادی کے لیے, تو انکار کر دیا. اور ایک فقیر شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی, جو طالب علم تھا, طلاب طلاب میں سے, ان سے بیٹی کی شادی کی. اور یاد رکھیں کہ ان کی اہلیہ کون ہیں, سیدنا ابو ہریرہ کی بیٹی ہیں, یعنی سے ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں. سیدنا سعید بن مسیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں. جب شادی ہوئی تو دوسرے دن, کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد بھی تھے, تو صبح صبح گھر سے نکلے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے آپ کے والد کی مجلس میں جا رہا ہوں حدیث کے حاصل کرنے. کہتے میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں, بیٹھو کچھ حدیثیں مجھ سے بھی سن لو. یعنی گویا کہ اس زمانے کی عورتیں بھی حدیث میں ماہر تھیں. اسے ابو ہریرہ کی بیٹی رضی اللہ عنہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, وہ بھی علم حدیث میں ماشاء اللہ اپنے زمانے کی محدثہ سمجھی جاتی تھی, اور کچھ حدیث سید مصیب رحمۃ اللہ نے ان سے بھی لیں. یہ گھرانہ ہے جو قائم ہے حدیث پر, علم کے نور پر. میاں بھی محدث ہیں, بیوی بھی محدث ہیں, اور پھر اولاد بھی ان کی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایسی نقل صالح اولاد دی. پھر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک خلیفہ کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی. حجاز میں تھے تو مدینہ میں معروف, لیکن پورے حجاز میں ان کا معروف جو مدرسہ تھا, مدرسۃ الحدیث معروف تھا, ان کی طرف نسبت ہوتی تھی پورے حجاز میں. ان کی وفات سن 94 ہجری میں, 94 ہجری میں ہوئی. امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, امام نووی نقل کرتے ہیں, لیست عبادۃ بالصوم والصلاۃ, عبادت صرف نماز یا روزے سے نہیں ہوتی, ولیکن فقہ فی دینہ ہی, لیکن عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں فقہ کی اور سمجھ سے. یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں, مزید شرح نہیں کرتا ہوں. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ نواف عبادات سے بہتر ہے. ثبوت کیا ہے؟ آیات اور حدیث کے ذکر کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ چند آثار, سلف کے آثار, انہوں کے اقوال بیان کر رہے ہیں. آخر میں فرماتے ہیں, عن سفیان بن عیینہ, امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ, ابو عمران ان کے والد کی کنیہ تھا, ان کا نام ہے سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون الہلالی, کوفہ میں سن 107 ہجری میں ولادت ہوئی, 107 ہجری میں, اور وفات سن 198 ہجری میں, 198 ہجری میں ہوئی. چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے. ان کے استادوں میں سے امام زہری، ابی اسحاق السبیعی، عمرو بن دینار، محمد بن منکدر، ابی الزناد، عاصم ابن نجوب، الاعمش وغیرہ ان کے استادوں میں سے تھے. اور عجب بات یہ ہے کہ اعمش سے انہوں نے لیا اور اعمش نے بعد میں پھر ان سے بھی لیا. الاعمش جو معروف محدث ہیں، ان سے روایت اعمش نے کی، ابن جریج نے کی، شعبہ بن حجاج نے کی، اور یہ تینوں ان کے شیوخ میں سے ہیں، یہ ان کے استاد بھی ہیں اور پھر ان سے بھی بعض روایات انہوں نے نقل کی. ان کے شاگردوں میں سے حمام بن یحیی، حسن بن یحیی، زہیر بن معاوی، حماد بن زید، ابراہیم بن سعد، ابو اسحاق الفزاری، عبداللہ بن مبارک، ابراہیم بن مہدی، یہ سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. یحیی القطان، امام شافعی، عبد الرزاق، امام حمیدی، امام حمیدی امام بخاری کے جو استاد ہیں، یہ سارے کے سارے جو یحیی بن معین، علی بن مدینی، جو بڑے نام ہیں سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور امام محمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ بھی ان سے کچھ علم حاصل کیا تھا. امام محمد بن حنبل بھی رحمۃ اللہ علیہ سن 198 میں ان کی وفات ہوئی. نووی فرماتے ہیں، امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، ارفع الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند مرتبہ اور منزلت لوگوں میں سے ان کی ہے، من کان بین اللہ و عبادہ، ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں ایک ذریعہ ہو، ایک واسطہ ہوں. وہم یہ کون ہے؟ الرسل والعلماء، اور یہ لوگ یا تو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اور یا علماء. یہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ. عالم ہمیشہ نبی کا وارث ہوتا ہے نا، تو جب نبی کا بلند درجہ ہے، کیونکہ ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسے ہم جانیں گے؟ تو نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے. اور پھر جو انبیاء کے جانشین، جو ان کے شاگرد ہیں، جو علماء ہیں، انبیاء کے بعد وہی انبیاء کے علم کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بلند درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سے ان کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے بیچ میں ذریعہ ہوتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ الرسل والعلماء. آخر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں چند باتیں میں نے بیان کی، ورنہ اس سے زیادہ بھی سلف کے جماعت من السلف کے بہت سارے اقوال موجود ہیں. اور حاصل کلام یہ، خلاصہ یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہے، سلف کا اجماع اتفاق ہے، کہ الاشتغال بالعلم افضل من اشتغال بنوافل الصوم والصلاة، کہ طلب علم کے لیے وقت مصروف کرنا اور مشغول رہنا، طلب علم کے لیے وقت صرف کرنا اور مشغول رہنا، وہ نوافل صوم اور صلات سے زیادہ بہتر ہے، تسبیح سے بھی، نفل ذکر سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور بعض اور درائل بھی سن لیں، ایک تو یہ تھے جو ہم نے بیان کی ہے، آیات احادیث اور سلف کے اقوال، بس اب اور بھی اب درائل دیکھیں فرماتے ہیں، یعنی بعض عقلی درائل بھی دیکھیں فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ علم کا نفع جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، انسان کو اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی، یعنی متعدی عبادت ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جو نوافل ہیں وہ خاص شخص کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں. نمبر دو، علم جو ہے وہ دوسری عبادات کی تصحیح کرتا ہے، اور دوسری عبادات محتاج ہے علم کی، علم کا محتاج نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو عابد ہیں وہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں. اگر آپ عباد کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ عباد ہیں، علماء ہیں، علماء ہیں. چوتھے نمبر پہ کہ عابد جو ہے وہ عالم کے تابع ہوتا ہے، اس کی اقتدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تقلید بھی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن الٹا نہیں ہوتا کبھی کہ عالم کسی عابد کی اتباع کرے یا اس کے راستے کو اختیار کرے. اللہ اکبر. پانچویں نمبر پہ علم کا فائدہ اور اس کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، لیکن عبادت اس شخص کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، نفل عبادت جو ہے انسان مر جاتا ہے ختم ہو گئی، لیکن علم جو ہے وہ باقی رہتا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ اذا مات ابن آدم قطع عمله الا من ثلاث، جب ابن آدم کے بعد مر جاتا ہے اس کا عمل مقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. سب سے پہلے کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ او علم نافع او ولد صالح يدعو له. تو علم نافع جو ہے سبحان اللہ یہ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. چھٹے نمبر پہ بڑی خوبصورت یعنی انہوں نے ایک فائدہ اخذ کیا، کہتے ولأن العلم صفة لله تعالى، علم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے نا، تو اس لیے جو بھی اس سے متصف ہوتا ہے وہ کمال کے درجہ حاصل کر لیتا ہے. العلم اللہ کی صفت ہے، اور مخلوق میں جو علم ہے شریعت کے علم کو کوئی حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے. شیخ صاحب یہ نہیں کہہ رہے یہاں پہ کہ خالق مخلوق کا علم ایک جیسا، نعوذ باللہ، نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے علم کی صفت بھی ہے. ظاہر علم اتنے بلند درجہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کیا ہے. ساتویں نمبر پہ کہ علم فرض کفایہ ہے، اور نوافل عبادات تو نوافل ہے نا، تو فرض کفایہ کا درجہ نوافل سے بلند ہے. اور کہتے ہیں امام الحرمین کتاب الغیاثی میں یہ کہا ہے کہ فرض الکفایہ افضل من فرض العین. یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ فرض کفایہ بعض علماء کے نزدیک فرض عین سے بھی زیادہ افضل ہے، اگرچہ قول مرجوح ہے لیکن یہ قول موجود تھا. اسحاق اسرائیل نے بھی ایسا قول کہا ہے، امام نووی نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن امام نووی نے صرف نقل کیا ہے، اس کی تائید نہیں کی کہ کسی نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ فرض الکفایہ فرض عین سے بھی افضل ہے. من حیث ان فعل یسد مسد الامہ، کہاں سے پتا چلا، کیوں یہ کہا؟ ہم جانتے ہیں فرض عین تو سب سے افضل ہے اور معروف یہ بات، یعنی تو یہ بات کہاں سے کہ فرض کفایہ جو ہے وہ افضل ہو سکتا ہے فرض عین سے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر سارے مسلمان اس عمل کو کرنا چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہیں. نہیں، فرض کفایہ جو ہے اب جنازے کی نماز ہے، کوئی بھی نہ پڑھے. اب جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ جنازہ ہے وہ کوئی پڑھ نہیں رہا، سب گنہگار ہیں کہ نہیں؟ جو شخص وہاں پہ جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، سب کو اس نے اس پکڑ سے نجات دلائی کہ نہ دلائی؟ تو یہاں پر یہ افضل ہے کہ نہیں؟ تو اس جزئیے سے وہ کہتے ہیں کہ فرض الکفایہ افضل من فرض العین، لیکن پھر بھی فرض عین کے درجہ کوئی بھی چیز نہیں لے سکتی. اگر کوئی گنہگار ہوتا تو اپنے عمل سے گنہگار ہے، لیکن فرض کی ادائیگی سے آگے، فرض عین کی ادائیگی سے آگے کوئی چیز بھی نہیں. بہرحال واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نہیں، یہ اور ہے.